نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولياؤه الا المتقون مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اگر ہم غور کرتے ہیں دیکھیں کہ انسان جو ہوتا ہے بغیر کچھ بھی نہیں ہے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے اور کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک نطفہ ناپاک سے پیدا کیا اور ایک ٹھیکرے والی مٹی سے پیدا کیا اور انسان ایک ناقابل تذکرہ شے تھا یعنی ایسی چیز جس کا ذکر بھی نہ کیا جائے اس طرح سے اللہ نے پہلے ہمارا آپریشن کیا نطفہ ناپاک منی کے قطرے سے ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا اور ہماری پیدائش کیا باپ کی منی اور ماں کے حیض سے ہماری پیدائش ہوئی اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لیکن پھر ہم نے اس میں انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی تو بس یہ جو اللہ نے اپنی جو روح پھونکی ہے یہاں سے جو ہے پھر انسان کو معراج حاصل ہوئی ورنہ اصل تو اللہ نے بتا دی اصل تو اللہ رب العالمین نے ہماری بتا دی کہ ہم نطفہ ناپاک سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا مٹیریل کس طرح کا ہے اور لیکن اللہ نے فرمایا کہ بالکل ہی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بالکل تھرڈ کلاس مٹیریل ہے ہمارا لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہماری جو پہچان جو ہوئی ہے جو ہمیں جو معرفت اور معراج جو ہمیں حاصل ہوئی ہے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنائے گئے اللہ نے فرمایا اب آدمی کہ پھر ہم نے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی اپنی روح اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی روح ڈالی ہے انسانوں کے اندر قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد سے پھر انسان بن گیا سوچتا سمجھتا سمجھدار چلتا پھرتا ہوا اب سارا کھیل ہے کہ یہ روح کا جب تک روح جسم کے اندر ہے تو انسان شاندار ہے نہ اس کے اندر سے بدبو آتی ہے نہ سڑاند آتی ہے صحیح ہے نا آنکھیں بھی تیز چہرہ بھی خوبصورت پڑھنا لکھنا ساری صفات اس کے اندر وہ بعض چیزیں صفات جو اللہ کی ہیں وہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دی جیسے اللہ پاک خالق ہیں تخلیق کرتے ہیں تو انسان بھی تخلیق کرتا ہے جہاز بنا دیے گاڑیاں بنا دی کچھ صفات اللہ نے ڈال دی کیوں اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے تو کچھ چیزیں آ گئیں وہ صفات ہمارے اندر بھی آ گئیں اب ہوتا ہے کیا ہے کہ بھائی یہ جو صفات جو اللہ نے ڈالی ہیں جو روح اپنی ڈال دی تو جب تک یہ روح جسم کے اندر ہے تو کھیل کا مزہ ہے سارا ہمارا ہنسنا بولنا کھانا پینا موج مستی دنیاوی اخروی جتنے بھی کام ہیں یہ پیسہ کمانا نماز پڑھنا قرآن ذکر اذکار دینی اور دنیاوی کام کرنا یہ سارا کھیل اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی روح ہمارے جسم کے اندر ہے اور جس دن یہ روح نکلتی ہے اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے روح واپس ہماری طرف لوٹ آ جا قرآن پاک کیا آیا تھا نا فرمایا کہ ہماری طرف واپس لوٹ آ جا روح واپس آ جا تو جب یہ روح جسم کے اندر سے نکلتی ہے تو انسان پھر اپنی دوبارہ اپنی اصل فارم میں واپس آ جاتا ہے جہاں سے شروع کی ہوئی زندگی روح ڈلنے سے پہلے نطفہ ناپاک ناقابل تذکرہ شے بیکار اب کیا ہوگا جسم بدبو چھوڑ دے گا گھر والے بھی کہیں گے بھائی جلدی اٹھاؤ اس کو اس میت کو نام نہیں ہوتا کہ میت کو جلدی اٹھاؤ نام نہیں پوچھتے نام کیا رہا نام رکھ دیا جاتا ہے میت اور کوئی نہیں کہتا جی یہ بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں ان کی شیٹ صاحب بہت پیسے والے تھے آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے فورن کرنسی اکاؤنٹ تھے ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی مرنے کے بعد اس وقت کیا ہوتا ہے نہیں ماشاءاللہ بہت نیک آدمی تھے اتنے غریبوں کی مدد کرتے تھے اتنی مساجد تعمیر کروائی اتنے مدرسے تعمیر کروائے کار خیر میں لگے رہتے تھے یہ کبھی غور کیا یہ کیا ہوا حضرت وارا ہمارے پیارے مرشد عارف بلّہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم مغفر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے مرنے کے بعد کوئی نہیں بولے گا ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے گا مشاہدہ کر کے تجربہ کر کے کوئی نہیں بولتا مرنے کے بعد لاش رکھی ہوئی ہے ان کی چھ انڈسٹریاں تھیں چھ فیکٹریاں تھیں اتنی گاڑی وہ دیکھی تھی ابھی انہوں نے دو سال پہلے جو زیرو میٹر جو ویگو منگائی تھی کیا زبردست گاڑی تھی ایسی کوئی ڈسکشن نہیں کرتا سب اس وقت ان کے نیک اعمال پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اگر نیک اعمال ہوں گے تو نہیں تو خاموش ہوتے ہیں وجہ کیا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس ملک کا آدمی ہوتا ہے وہاں کی کرنسی استعمال کرتا ہے اب دنیا میں تھا تو الگ کرنسی تھی مال و دولت کی اب چونکہ اس کا وطن بدل گیا اب وطن اصلی میں پہنچ چکا ہے برزخ میں وہ داخل ہو چکا ہے تو اب چونکہ ملک تبدیل ہو گیا تو پھر وہاں کی کرنسی بھی چینج ہو جائے گی तो अब दुनिया के माल की करेंसी, पैसों की बात नहीं होगी, अब आमाल की करेंसी की बात होगी कि ये फलां ने काम करते थे, फलां ने काम करते थे, मुल्क बदलने से अब करेंसी बदल गई। तो होता है क्या भाई, जब लाश घर में रखी होती है तो फिर घर वाले भी बर्फ़ की सिले भी लगाते हैं, भाई बदबू ना छोड़ दें, ये ना कर दें, वो कर दें। अब्बा भी, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, बीवी परेशान हो जाती है, जल्दी निकालो इनको, जल्दी जल्दी फेंक कराओ। वो सारी ज़िंदगी प्यार मोहब्बत से सबके साथ मोहब्बत करने वाला, सारे हकूक अदा करने वाला, आप बस जैसे ही रूह निकली और बदबू उसकी लाश से अभी आना शुरू भी नहीं होती, लोग डर जाते हैं और कहते हैं जल्दी इसको फेंक कराओ, फेंक के। कितने चाहने वालों, कितनी मोहब्बत वालों, लेकिन भाई आखिर में तो सब डाल के आते हैं ना कब्र में। या कोई कहता है कि जी नहीं, ये बहुत प्यारा था, मैं इसको अपने साथ रखूँगा। नहीं, कितना ही कोई प्यार हो, वजह क्या है कि भाई अब जिस्म के अंदर से रूह निकल गई। तो ये रूह किसकी थी, अल्लाह ने भेजी थी, अल्लाह ने अपनी रूह डाली थी, तो हमारा खेल था, अमाल भी नहीं हुए, सब कुछ हुआ, सब कुछ अल्लाह के रूह का था। फिर अल्लाह ने वो रूह वापस हमको हमारे जिस्म से जब निकाल ली तो हमारी हैसियत दोबारा से सिफर हो गई। तो पता ये चला कि इंसान कुछ नहीं होता, जो मौजू आज का वो ये है कि इंसान कुछ नहीं होता, लेकिन कोई नस्बत उसे बहुत कुछ बना देती है। इंसान कुछ नहीं होता, लेकिन उसको जो कोई नस्बत, नस्बत किसे कहते हैं, ताल्लुक को, कोई ताल्लुक उसे बहुत कुछ बना देता है। मिसाल हजरत अपना ये इबलीस लईन, जिसका जो नाम पड़ा हुआ है, इसका नाम इबलीस लईन नहीं था, इसका नाम था अज़ाज़ील। जिस तरह जिब्राइल, इसराफील, फरिश्तों जैसा नाम था इसका, और क्या नाम था, अज़ाज़ील, फरिश्तों का उस्ताद। उससे, इससे बड़ा कोई आरिफ नहीं था, आरिफ यानी इससे बड़ा अल्लाह का कोई आरिफ नहीं था, अल्लाह को जानने वाला इससे था, इससे बड़ा कोई था ही नहीं। क्योंकि आलम शहूद में अल्लाह को देख के उसकी इबादत करता था, देख के, फरिश्तों का उस्ताद। उससे बड़ा आरिफ नहीं, उससे बड़ा आलिम नहीं, इल्म इससे, इसके इससे ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं था। यानी तीन ऐन थे कि आरिफ भी था, आलिम भी था, और इससे बड़ा कोई आबिद नहीं था। तीसरा इन आबिद का था, इससे बड़ा कोई आबिद ही नहीं था। कहते हैं कि आसमानों में एक बालिश भी कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ इसने अल्लाह को सजदा ना किया हो। आरिफ वो, आलिम वो, आबिद वो, चौथा ऐन नहीं था। हज़रत ने फरमाया आशिक नहीं था, आशिक नहीं था, बस इसलिए मरदूद हुआ। जब अल्लाह ने फरमाया था कि सजदा कर आदम को, अगर आशिक होता तो तकब्बुर नहीं करता, फौरन सजदे में गिर जाता कि मेरे रब का हुकुम है, बस मैं तो सजदा करूँगा अगर आशिक होता। तो हज़रत ने यहाँ से मसला साबित किया कि देखो भाई, आबिद हो के, आलिम हो के, आरिफ हो के मरदूद हुआ, रजीम हुआ, लेकिन अगर काश आशिक होता, अगर ये तीनों सिफात नहीं भी होती, अगर ज़्यादा आबिद नहीं होता, आरिफ नहीं होता, लेकिन कम अज़ कम सिर्फ आशिक ही होता तो बच जाता जहन्नम से। तो आशिक होना बहुत बड़ी बात है, आशिक बनना अल्लाह का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिफत है। तो ये होते हैं आशिकीन के मुकामात। के कोई भी आशिक जो होता है वो मरदूद नहीं होता। जितने भी बास जो लोग मुसलमान, जिनका खात्मा ख़राब हुआ है, कुफर पर हुआ है, तो वो जितने भी रहे उनमें बास ऐसे भी गुजरे जो आलिम भी गुजरे, इल्म वाले लोग भी गुजरे, जो ज़बरदस्त इल्म हासिल, इल्म रखते थे दीन का, वो भी मरदूद हुए। लेकिन किसी एक आशिक से साबित नहीं है कि वो कुफर की मौत मरो, कोई आशिक और कुफर पर मरो। तो आशिक बन जाना ये कितना बड़ा काम है। और भाई बुज़ुर्गों ने फरमाया, और इस बात पे इजमा है उलमा और मशायख का, कि अल्लाह वालों की सोहबत से और ताल्लुक बैत होने के बाद कोई इंसान मुसलमान, तारीख में कोई ऐसी चीज़ शहादत नहीं मिलती इस बात की कि कोई किसी का खात्मा कुफर पे हो। तो ये सोहबत अहलुल्लाह इस कदर कीमती चीज़ है कि आदमी का जो खात्मा होता है वो ईमान पर होता है, चाहे बिलफर्ज अगर वो गुनाहगार भी है। तो मौलाना हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर बग़ैर वो गुनाहगार भी है, बैत भी हो, अल्लाह वाले से ताल्लुक भी अगर रखा हुआ है उसने, लेकिन गुनाह नहीं छूट रहे हो, तो अल्लाह पाक इतने प्यारों की बरकत से, सिलसिले की बरकत से, मरने से पहले पहले उसको यू टर्न देके उसको तमाम दुनियावी ताल्लुकात के ऊपर अपने ताल्लुक को गालिब करके फिर मौत देते हैं। ये सबसे बड़ा इनाम होता है, ये सबसे बड़ा इनाम होता है सोबत अहलुल्लाह का। तो ये जो रूह जो होती है, कोई इंसान कुछ नहीं होता, लेकिन कोई निस्बत उसे बहुत कुछ बना देती है। तो पहली निस्बत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह की हमारे अंदर डाली। उसमें हिंदू भी थे, उसमें ईसाई भी थे, तमाम मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह डाली हुई। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है। तो ये जो अल्लाह की जो सबसे पहली जो निस्बत हमें हासिल हुई कि भाई अल्लाह ने हमारे जिस्म में अपनी रूह डाली, तो इंसान कुछ नहीं होता लेकिन कोई निस्बत उसे बहुत कुछ बना देती है। फिर उसके बाद साहिब ईमान घराने में अगर वो पैदा हुआ, फिर उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हासिल हुई कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाया, कि भाई कौन है हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी, खातमिन नबी, इमामुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारा मुकाम और ऊंच बुलंद हो गया। एक दूसरी नस्बत हमें अता हो गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले पैरोकार उनके उम्मती हैं, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ شان ہے کہ دوسرے انبیاء کرام نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مانگی تھی کہ اللہ پاک جو آخری امت آنے والی ہمیں اس کا نبی بنا، تو اللہ نے منع فرما دی، نہیں یہ جو آخری جو امت ہے اس کے نبی تو میں نے پہلے سے چنے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو پھر اتنی قیمت ہے اس آخری امتی کی، ہم لوگوں کی، تو کہ نبیوں نے اس امت کا نبی بننے کی نہیں درخواست پیش کری تھی اللہ کو، لیکن اللہ پاک نے منع فرما دیا تھا. لیکن پھر بعض انبیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک اگر آپ ہمیں وہ امت نہیں دے رہے تو اس امت میں ہمیں ایک ادنا سا امتی بنا دیجیے. ذرا سوچیے، کہہ رہے ہیں پیغمبر نہ بنائیے، پھر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں امتی بنا دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، دوسری نسبت ہمیں حاصل ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت. لیکن اگر گناہگار آدمی ہے تو بھی نسبت تو حاصل ہے نا بھائی، اب مزید اس کو نسبت اور کیا حاصل ہو گئی، اب کسی اللہ والے سے اس کا تعلق قائم ہو گیا. انسان کچھ نہیں ہوتا لیکن کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے. بعض ایسے بھی لوگ گزرے کہ جو تبلیغ میں نہیں گئے، اللہ والوں کے نہیں گئے، گناہگار اور فاسق فاجر زندگی گزار رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، ذلیل کرتے تھے. کوئی کہہ رہا ہے چرسی آ گیا، کوئی کہہ رہا موالی آ گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لوگ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے اپنے پاس اعمال کی خرابی کی وجہ سے، کوئی بہت گالیاں بکنے والا. لیکن کرنا کیا ہوا کہ خدا کا کرم ایسا ہوا، اللہ پاک نے کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا ایسے لوگوں کو، تو اللہ پاک نے ہدایت دے دی، جذب کر لیا، جو اخلاق جو رذیلت ہے اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو گئے. کچھ لوگ تبلیغ میں چلے گئے تو اللہ پاک نے تبلیغ کی برکت سے ان کو زبردست ایک ان کی اصلاح فرما دی اور ان کا قلب مجلہ مصفہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شیخ نے تقوی حاصل ہو گیا اس مرید کو، اس کل کے فاسق فاجر چرسی جیسے لوگوں کو. تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر شیخ نے بعض لوگوں کو خلافت بھی دے دی. پھر تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ تو قطب الارشاد تک بنا دیے، اللہ پاک نے ان کو قطب الارشاد تک بنا دیا، قطب بنا دیا، کسی کو افضال بنا دیا. اب ان کے نام کے ساتھ کیا لگ رہا ہے، فنا 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 جناب دامت برکاتوں مالیہ. اب نام میں کیا لگ رہا ہے، حضرت اقدس فلاں 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 اور دامت برکاتوں مالیہ. تو بھائی کل کے چرسی اور آج کے حضرت دامت برکاتوں مالیہ، کیا ہوا یہ اتنا فرق کیسے آ گیا؟ جبھی غور کیا. پھر دوبارہ یہ الفاظ ریپیٹ کرتا ہوں، انسان کچھ نہیں ہوتا لیکن کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے. نسبت یہ نسبت تعلق، کہ اللہ والوں سے تعلق ہوا تو پھر کیا ہوا، پھر کہیں سے کہیں پہنچے. اسی بات کو ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب نے فرمایا کہ فیض مرشد سے ہوئے اب رند بھی شیخ حرم، فیض مرشد سے ہوئے اب رند بھی شیخ حرم. رند کہتے ہیں شرابیوں کو، شراب پینے والوں کو. اور اشارہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کی شراب، یہ لوگ جو یعنی جو لوگ گناہوں کی شراب پیتے ہیں یعنی گناہوں میں لگے رہتے ہیں وہ بھی، اور جو ویسے شراب پیتے ہیں. فیض مرشد سے ہوئے رند بھی اب شیخ حرم، یعنی اللہ والوں کی برکت سے جو شرابی تھے وہ خالی تائب نہیں ہوئے بلکہ اللہ پاک نے ان کو شیخ حرم بنا دیا، یعنی دعوت اللہ کا کام کرنے لگے، داعی اللہ بن گئے، اللہ کو لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرح بلانے لگے. صرف توبہ نہیں کی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فیض مرشد سے ہوئے اب رند بھی شیخ حرم، تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان ہونا. تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان ہونا، کہ اللہ پاک تیری رحمت ہے جو کانٹے تھے خار یعنی کانٹے، تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان ہونا. کل تک جو کانٹے تھے چپتے تھے اذیت کا باعث تھے، آج وہ گلستان بن گئے، پھول بن گئے، ان سے خوشبو آتی ہے. کل تک کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور آج سر آنکھوں پہ لوگ بٹھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ نسبت کچھ بدل گئی. کہاں، جس پہ ایک پنجابی کا بہت پیارا شعر ہے، کتے مہر علی کتے تیری سنا گفتاخ اکیاں کتے جا لڑیاں، بڑا مشہور ہوتا شعر. کیا تھا یہ کہ وہ شاعر کہتا ہے، اللہ والے شاعر، کہ کتھے مہر علی، کہ کہاں مہر علی کی اوقات اور کتھے تیری ثنا، اللہ پاک کہاں تیری تعریف، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کہ جو میری بے ادب اور نالائق آنکھیں تھیں کہاں جا کے لڑیں. تو یہ نسبت جب بنتی ہے، نسبت جب آدمی کی بڑھتی ہے، تعلق قائم کرتی ہے، تو پھر انسان کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر پانی کی کیا اوقات ہے دودھ کے مقابلے میں، دودھ تو 150 روپے کلو چل رہا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، دودھ میں اگر کوئی پانی ملا دے تھوڑا سا اور اس کو گاڑھا کرنے کے لیے، پاؤڈر بھی اب مارکیٹ میں آ گیا ہے تو اس کی جو گاڑھا پن بھی اس کا فرق نہیں پڑے گا، بہت چیزیں آ گئی ہیں. بہرحال تو وہ اگر وہ پانی بھی دودھ میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ پانی بھی 150 روپے کلو کے حساب سے بکے گا، یہ کہلاتی ہے نسبت. کیونکہ وہ پانی نہیں رہا، اب کوئی تھوڑا سا پانی ہو آدھا ایک کلو کو بھائی 150 روپے کا لے لو، کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو بھائی، 15-20 रुपए का तो पूरा केन आ जाता है। या आप मुझे 150 रुपए का इतना सा 2 घूंट पानी आप मुझे दे रहे हो भाई, अब ये पानी नहीं रहा, इसको दूध की निस्बत हासिल हो गई, ये जम हो गया, इसको पानी को दूध की निस्बत हासिल हो गई है, तो अब ये जिस भाव में दूध बिकेगा उसी भाव में पानी भी अब बिकेगा। ये कहलाती है निस्बत, कि इंसान कुछ नहीं होता, कोई निस्बत इसे बहुत कुछ बना देती है। और आगे हम बढ़ें, अस्तन है नाना, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो आप टेक लगाते हैं मिंबर के ऊपर, तो आपको नहीं लग, बल्कि टेक तो था ही नहीं वहाँ पर उस वक्त वाले में, तो सहाबा कराम ने मशवरा दिया हम यहाँ पर एक सुतून बना देते हैं मिट्टी वगैरह का इस तरह से, ताकि जो है आप आराम से टेक लगा लिया करें। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की कुछ टहनी थी शाख, उससे टेक लाया करते, तो हरी वजह चुपती भी थी, बेहराम थे आप सल्लम, तो सहाबा कराम को गवारा नहीं थी कि आप सल्लम की ज़रा सी भी तकलीफ, तो आपने इस मशरे को पसंद फरमा लिया। बहरहाल वो जो खजूर का जो तना था उसको हटा के कहीं डाल दिया मस्जिद नबी में कोने में, फिर उसके बाद सुतून बना दिए गए एक पक्का, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आराम से टेक ला के जब बैठे तो देखा सुना है कि किसी से किसी के फूट फूट के चीखने की रोने की आवाज़ें आ रही हैं मस्जिद नबी में, किसी को किसी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं मस्जिद नबी के अंदर से, रोने की चीख चीख के फूट फूट के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। सहाबा कराम परेशान, आप सल्लम हैरान कि कौन रो रहा है, देखा तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चल के देखा तो देखा वो जो कोने में जो वो खजूर की जो शाख डाली थी वो रो रही है आंसुओं से। मसनवी मौलाना मसनवी रोम में ये पूरा वाक़या तहरीर है, उल्मा मशाइख इस वाक़े को बयान करते रहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ खजूर की शाख तू क्यों रोती है, तो उसने अल्लाह ने उसको ज़बान दी, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कमरे मुबारक मुझसे मस हुआ करती थी, टच होती थी, आप मुझसे टेक लगाया करते थे, आप चूकने मुझे अपने से अलग कर दिए तो आपके फिराक में रो रहा हूँ आपकी जुदाई में। अब उसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई, इंसान कुछ नहीं होता, इंसान क्या एक खजूर की शाख भी कुछ नहीं होती, लेकिन कोई नस्बत उसे बहुत कुछ बना रही है। आगे सुनिए उसके बाद क्या हुआ कि वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए उसकी इस मोहब्बत को देख के, अब उस पर इकराम की बारिश हो रही है, रहमत खुदावंदी उस पर आ रही है। अब आपने खुद पूछा बोल क्या चाहता है, क्या अल्लाह से तेरी ने दुआ करूँ, जो तू चाहे जो तू कहेगा मैं वही दुआ करूँगा इंशाल्लाह वही हो जाएगा। अब उसकी कीमत बढ़ रही है, मोहब्बत थी कहाँ दिल लगाया उसने, तो बस जहाँ किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख रखी है किथे जा लड़ी हैं, तो हमारी आँखें कहाँ लड़ी हैं जाके, वहाँ से कीमत बढ़ेगी। उसके बाद जब हुआ क्या, जब आपने पूछा तो आपने उसको और ऑफ़र दी, क्या मैं तुझे एक तनावर दरख्त ना बनवा दूँ जन्नत का, अल्लाह से दुआ करके। भाई एक अल्लाह ने जो जिस जिन्स का होता है उसी आलम के हिसाब से बात करी, एक खजूर की टहनी के नहीं है शाख की नहीं, तो उससे बड़ी और क्या बात होगी कि उसे कोई जन्नत का एक बहुत बड़ा कोई दरख्त बना दिया जाए, ये मैं दुआ करूँ। तो उसने कहा नहीं यार रसूल। फिर आपने इरशाद फरमाया कोई और दुआ जो तू चाहे, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो दुनिया और आखिरत में सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूँ। तो भाई ये जो शाख थी खजूर की टहनी की, ये तो हम मुसलमानों से इंसानों से अच्छी निकली। अगर हमसे आप सल्लम पूछ लें ख्वाब में आके भाई क्या चाहिए, तो हम कहेंगे रसूल सबसे पहले तो फ़लाँ प्लॉट दिला दीजिए, एक वीगो गाड़ी दिला दीजिए, ठीक है ना, और फ़लाँ फ़लाँ दुनिया की पता नहीं क्या क्या चीज़ हम लोग मांगना शुरू कर दें। तो भाई लेकिन हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नवासे रसूल कि आ हमसे अच्छा तो वो खजूर का एक तना था कि उसने क्या चीज़ मांग ली, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश हुए और उसकी उसके लिए दुआ करी उसके हक में, और फिर उसके बाद उसको वहीं दफन किया अपने प्यारे हाथ मुबारक हाथों से। आपने फिर एक गड़ा खुदवाया सहाबा कराम से और ख़ुद उसको हाथों में लेके और फिर उसको बोसा लेके उसका फिर उसको दफन किया। और फिर कहते हैं वो आज भी मौजूद है मस्जिद के अंदर, लेकिन चूंकि कारपेट वगैरह पड़े हुए तो नज़र नहीं आते, लेकिन हम जो मस्जिद नबी का जो चार्ट है उसमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर वो दफन है। और उसके ऊपर एक गोल ब्लैक कलर का मार्बल के ऊपर उन्होंने सर्किल भी बना दिया, ये उस चीज़ की निशानदेही कि यहाँ पर वो दफन है। और उलमा कराम ने इसकी लिखा है, मुहद्दिसीन ने इसकी आगे लिखा है इसकी तशरीह में कि क़यामत वाले दिन जन्नत में इंशाअल्लाह ताला ये जो खजूर का जो तना है ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा हसीन व जमील नौजवान की शक्ल में। खजूर की दरख्त नहीं रहा, तना नहीं रहा, टहनी नहीं रही, शाख नहीं रही, निस्बत अब चूंकि रसूलल्लाह से इश्क और मोहब्बत उसको हासिल हो गया था, तो उसकी कीमत कैसी बढ़ी कि ना सिर्फ इंसान بلکہ حسین و جمیل نوجوان، پھر اس کے بعد مسلمان، پھر عاشق رسول، اور پھر جنت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ میں سے ہوگا. یعنی اس کی جنسی تبدیل ہو گئی، یعنی وہ کھجور سے انسان بن گیا اور پھر رسول اللہ کا ساتھی، بتائیے، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو انسان نہیں، اب کہنا چاہیے کوئی شے کچھ نہیں ہوتی، لیکن کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے. دیکھیں کہاں تک پہنچا. اسی طرح اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا جو کتا جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے قطمیر، تو جب بادشاہ نے ان کے پیچھے جاسوس انٹیلیجنس لگا دی تھی اور انہوں نے کلمہ توحید بلند کیا تھا، تو ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا تھا، تو یہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا یہ تو ایک کتا تو ویسے نجیس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو میں پکڑوا دے، کتا ہے بھونکے نا. تو اس کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی. اس کی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کتے نے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھ سے خائف نہ ہو، ڈرے مت، نہ میں بھونکوں گا، نہ میں آپ کو پکڑوانے کا سبب بنوں گا، میں تو آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ ہو لیا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں. تفسیر روح المعانی میں ہے یہ، اب سوچنے والا مقام ہے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بار فرمایا، آہ میں اب ان لوگوں پہ کیا جملہ کسوں، یا میں کیا کہوں جو لوگ صحبت اہل اللہ کے منکر ہیں. کتا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اللہ والے لوگوں، مجھے اپنی صحبت سے الگ مت کریں، میری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی پہنچاؤں گا، آپ کی میں سیکیورٹی کروں گا، آپ کی میں حفاظت کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا اچھے برے وقت میں، مجھے اپنی صحبت سے الگ نہ کریں. کتا پہچان رہا ہے اللہ والوں کو اور کہہ رہا ہے اپنی صحبت سے الگ نہ کریں. اور پھر اس کتے کی کیا قیمت بڑی بھائی، اللہ پاک اس کتے کی جو پوزیشنز ہیں وہ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان فرما رہے ہیں. جب غار کے دہانے کے اوپر تو دیکھے گا کہ یہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا، اور اللہ نے کچھ اس طرح سے فرمایا جس کا خلاصہ یہ اللہ کی مشیما فرمائے کہ ان کا کتا دونوں اپنے ہاتھ پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. اب بتائیے اس کی کیا قیمت بڑھ رہی ہے قطمیر کی، اللہ والوں سے اللہ کی نہیں، جو اس نے محبت کی، جو تعلق قائم کیا. کتا اس کا جو نام قطمیر جو ہے، تو اللہ پاک وہ جس انداز سے غار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ حرکات اور سکنات کتے کی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اس کتے کا مقام کتنا اونچا ہو گیا. اس کے اوپر بھی محدثین فرماتے ہیں، مفسرین قرآن، کہ جو کتا ہوگا جنت میں اصحاب کہف کے ساتھ حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں ان کے ساتھ ہوگا. بتائیے کتے سے انسان بن رہا ہے، وہاں جو کھجور کا جو تنا تھا وہ انسان بن رہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، یہ کتا انسان بن کے، حسین و جمیل انسان بن کے اصحاب کہف کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے تقریباً 9 جانور ہیں حدیث مبارکہ میں آئے کہ جو جنت میں ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، جبکہ جنت میں جانور نہیں جائیں گے، ان کے لیے حکم ہوگا کنتو ترابا، کہ تمہاری نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تم لوگ سب کے سب مٹی ہو جاؤ، اور سارے کے سارے وہ جانور جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے. لیکن کچھ وہ جانور جو 9 ہوں گے صرف، تقریباً 9 یا 10 احادیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے ہے، جس کا خلاصہ وہ جانور جائیں گے کہ جن کو کسی نبی یا کسی ولی کی صحبت حاصل تھی، صرف وہ جائیں گے 9 جانور بس. ہر نہیں، وہ ایک قطمیر کتا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کتوں کی پلٹن جائے گی، نہیں، وہ ایک ہی کتا جائے گا جس کو صحبت حاصل تھی. اسی طرح شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے. اسی طرح سے تقریباً 9 جانور ہیں جس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں، تو پتہ چل رہا ہے کہ جانور بھی کچھ نہیں ہوتے، لیکن کوئی نسبت انہیں بہت کچھ بنا دیتی ہے. مٹی ہونے سے بچ گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے، انسان بن گئے، مسلمان بن گئے. وجہ کیا ہے کہ دل کہاں دیا تھا، بس جو جہاں دل دے گا، جس ہستی کو دل دے رہا ہے، اس حساب سے اس کی پریسٹیج بڑھے گی، اس حساب سے اس کی عزت بڑھے گی، اس حساب سے اس کا اسٹینڈرڈ بڑھے گا. کوئی ہگنے موتنے گلنے سڑنے والی معشوقوں پہ، لڑکیوں پہ، ننگی فلموں پہ، اغلام بازی پہ، لونڈے بازی پہ، گندی چیزوں کے اوپر برباد ہوگا، وہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے، وہ اس کی منزل ہے، وہ اس کا ٹارگیٹ ہے، وہ اس کا اچیومنٹ ہے. نفسانی خواہشات، شیطان کی اتباع اس کی اچیومنٹ ہے، وہی اس کا ٹارگیٹ ہے، وہی اس کے مقاصد ہیں. بس اب ان چیزوں پر جب فدا ہوگا، پھر اس حساب سے اس کی قیمت لگے گی. شیطانی خطواتی شیطان کے اوپر چلے گا، شیطان جس کی منزل ہوگی، شیطانی کارے شیطانی کے اوپر چلے گا، تو بھائی پھر جہاں شیطان ہوگا، پھر وہیں وہ بھی ہوگا. جو شیطان کی ویلی ہوگی، وہی اس کی بھی ہوگی، کہ اس ظالم نے دل کہاں دیا. تو غور کر لیں اس بات کو، جو آدمی جس ہستی کو، جس شے کو، جس حساب سے اس پر فدا ہوگا، جس چیز پر ہم فدا ہو رہے ہیں، اس فدا ہونے والی چیز کی جو اوقات ہوگی، جو ویلی ہوگی، اس حساب سے ہماری ویلیو کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. اللہ رسول سے پیارا بڑا کوئی ہے ہی نہیں پورے کائنات میں، اس کے بعد اللہ والے ہوتے ہیں. تو بھائی اب جو ان لوگوں پر فدا ہوگا پھر اس حساب سے اس کی قیمت بڑھنا شروع ہوگی, اور کہاں تک جائے گی کچھ نہیں پتہ, کچھ نہیں پتہ کہاں تک جائے گی, کہاں تک جائے گی ناممکن ہے, کوئی آدمی اس کو زبان سے بیان کر دے نہیں کر سکتا اس کو بیان کہ اس کی کہاں تک ویلیو بڑھے گی. علامہ اقبال, ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی بات کو فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہی تو تھا خودی کو کر بلند اتنا. خودی کسے کہتے ہیں؟ انر, اندر, اندر کے انسان کو. اپنی یہی کہہ رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ تقوی کی طرف اشارہ ہے, اللہ اور رسول پر فدا ہو, تقوی اختیار کرو, پھر اللہ ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ پاک پوچھیں گا میرے بندے بتا کیا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر فدا ہوئے, تو جو اللہ پر فدا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہوتا ہے, اللہ والوں سے محبت کرتا ہے ان پر فدا ہوتا ہے, تو پھر اس حساب سے اللہ پاک اس کی قیمت لگاتے ہیں, پھر دنیا میں بھی پھر آخرت میں بھی, پھر عزت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی سب کچھ اللہ پاک دیتے ہیں, کیونکہ ظالم سب سے قیمتی چیز کو پر فدا ہوا تھا. اور اللہ کا جو اپوزٹ ہے, اللہ اور رسول کے جو اپوزٹ ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس لعین اور اس کی تعلیمات. اب جو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے گا تو پھر مقام افضل میں جا کے غرق ہوگا, نیچے پستی کی طرف جانا شروع ہوگا, پھر اس کو چین نہیں ملے گا اس کو, کیونکہ اس کی جو لائن جو چل رہی ہے وہ تو شیطانی لائن چل رہی ہے, اس حساب سے اس کی قیمت لگے گی اور اس حساب سے اس کی دل دماغ کی کیفیات بھی ہوں گی. حضرت والا رحمۃ اللہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم فشری جاتے ہیں نا, فشری میں جھینگے اور مچھلیاں بہت ہوتی ہیں, تو فشری ابھی آیا نہیں ہوتا, وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہوتا ہے چونکہ رستہ وہی ہوتا ہے, لیکن وہاں سے اس کی اسمیل اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, پہنچا نہیں ہے ہم, ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں, فشری تو آگے آئے گا لیکن چونکہ رستہ وہی ہے, چونکہ ہم اس رستے پہ چل پڑے فشری کے رستے کے اوپر چل پڑے, تو اس حساب سے چونکہ رستہ ہوئے تو اس کے حساب سے اس کی جو اچھائی برائی جو بھی خوشبو یا بدبو ہے وہ ہمیں آنا ملنا شروع ہو جائے گی, پہنچیں گے تو ہم بعد میں. اسی طرح اگر ہم عطر مارکیٹ میں جا رہے ہوں, عطر فروشوں کی پوری مارکیٹ ہو, منڈی ہو مثال کے طور پہ, تو بھی وہ آئے گی نہیں وہ دکان مارکیٹ, لیکن تھوڑے سے فاصلے پر ہوں گے چونکہ رستہ وہی, تو خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ہم رستے اس پہ چل پڑے خوشبو والے رستے کے اوپر. تو فرمایا بس حضرت پالا رحمت نے فرمایا کہ دیکھو جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ پاک مرنے کے بعد کریں گے, اگر کوئی جنتی رستے کے اوپر دنیا میں چل رہا ہے, مرنے کے بعد جنت ملے گی نا, لیکن چونکہ دنیا میں جب وہ چل رہا ہے تو وہ تو جنتی رستے کے اوپر چل رہا ہے, تو جنت کا کیا مزاج ہے؟ چین, سکون, ٹھنڈک, خوشیاں, دل کا اطمینان, بے چینی گھبراہٹ کا خاتمہ. تو وہ چونکہ مرنے کے بعد جنت جب ملے گی تو وہاں یہ چیز ہوگی, لیکن چونکہ وہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہے تو جو جنت کا جو مزاج ہے وہی دنیا میں اس کو ملنا شروع ہو جائے گا, گھبراہٹ, بے چینی, وحشت اس کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ حضرت فرماتے تھے جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے اکثر وہی برانچ آفس کا مزاج ہوتا ہے, تو جنت تو ہیڈ آفس ہے, دنیا تو برانچ آفس ہے, تو ہم دیکھیں ہمارا روٹ کیا ہے, ڈیسٹینیشن کیا ہے, منزل کیا ہے. ڈیسٹینیشن دیکھتے ہیں نا, کبھی ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھی آپ کی جو منزل ہے آپ جا رہے ہیں ڈیسٹینیشن اتنے کلو میٹر رہ گئی, اتنی کلو میٹر رہ گئی, آپ کی منزل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو اسکرین کے اوپر آتا رہتا ہے وہ. تو بھائی ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا جو سفر چل رہا ہے اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے اس کا رخ کس طرف جا رہا ہے, اگر گھبراہٹ بے چینی ہم لوگ مصیبتوں میں تو دیکھیں کہ ہمارا رخ کس طرف جا رہا ہے, جنتی اعمال کی طرف ہم عمل کر رہے ہیں جہنمی اعمال کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بیچارہ گناہگار انسان ہے حرام کاموں میں ہر وقت لگا رہتا ہے تو بھائی مرنے کے بعد جہنم ملے گی نا, لیکن ہوتا ہے کیا ہے وہی بات کہ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی برانچ آفس کا مزاج ہوتا ہے, چونکہ وہ جہنمی رستے کے اوپر چل رہا ہے تو جہنم کا کیا مزاج ہے؟ جلانا اور اذیت, پریشانی, تکلیف, ہولناکیاں, وحشت, گھبراہٹ. تو مرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کی اس نے اور مرنے کے بعد جائے گا جہنم میں جب جائے گا, لیکن چونکہ وہ جہنمی رستے پہ چل رہا ہے تو جہنم کے جو اثرات ہیں دنیا میں جیتے جی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بالکل فیصلہ کر دیا دو ٹوک کی طرح سے, دو ٹوک بات ہے یہ بس. تو ہم لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم لوگوں نے اپنا دل کہاں دیا ہوا ہے, اس حساب سے جو ہے ہماری قیمت لگے گی کہ کدھر ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے. اب بھائی آج کل جو فتنہ چل رہا ہے لڑکیوں کا, عورتوں کا, حرام کاموں کا, ننگی فلموں کا, بدماشی کا, اینڈرائڈ سیٹ کا, سالی بھابھی کسی کو پردہ نہیں, کزنوں سے کوئی نظروں کی حفاظت نہیں, اور من چاہی زندگی گزر چل رہی ہے, تو پھر اس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. ہاسپٹل جا کے دیکھیں لوگ کتنے کتنے پریشان ہیں, ایسی ایسی بیماری ہیں کہ ڈاکٹر خود پریشان ہیں کہ ایک بیماری کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوتی, چار بیماریاں اور آگے کھڑی ہو جاتی ہیں. 30 سال پہلے چلے جائیں اتنی بیماریاں بھی نہیں تھیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب کسی قوم میں زنا جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس قوم کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں نازل کرتے ہیں جس کے نام ان کے باپ داداؤں نے سنے بھی نہیں ہوتے. تو پتہ چلا اکثر جو بڑی بڑی بیماریاں جو کرونیکل ہوتی ہیں وہ زنا کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بطور عذاب اور اصلاح نازل کی جاتی ہیں. تو 30 سال پہلے ہم جائیں تو اتنی نہ مصائب خراب تھے, نہ اتنے حکمران خراب تھے, نہ اتنی مہنگائی تھی, نہ اتنی بیماریاں تھیں. پہلے کے لوگوں سے پوچھیں, جو جو وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جس طرح دوسری چیزوں میں ترقی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے گناہوں میں بھی بہت ترقی ہو چکی ہے. اس کی مثال حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پہلے جو طوائفیں ہوا کرتی تھیں ہندوستان پاکستان بننے, انڈیا پاکستان بننے سے پہلے جب ہندوستان ایک تھا پاکستان دونوں, تو اگر کوئی طوائف اگر یعنی کوئی دیکھتی تھی بزرگ آ رہا ہے, کوئی مولانا کوئی داڑھی والے آ رہے ہیں بزرگ ٹائپ, تو وہ اپنے سر کے اوپر روبٹہ رکھ لیا کرتی تھی اور نیچے منہ کر کے اور سلام کرتے ہوئے گزرتی تھی. طوائفوں کا یہ حال تھا اس وقت. جسم فروش اس وقت یہ شرافت کا معیار تھا. طوائفوں کا یہ حال تھا کہ روبٹہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا. حضرت والا فرما دیتا آج تو اکثر شریف زادیے جو ہیں ان کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں, روبٹے کا سسٹم ہی نہیں ہے, تو سر پہ کیا ڈھکیں گے. تو بھائی دور دور بدلنے لگا نا, تو اب جس جیسے جیسے دور بدلا, جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی گئیں, ویسے ویسے اللہ کی طرف سے آسمان سے پھر فیصلے ہوتے ہیں ہمارے سکون کے عافیتوں کے, یا ہمیں پریشان کرنے کے, یا ہمیں تکلیف میں بھیجنے کے لیے. تو یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے, اپنے گھر والوں کو کیسے بدلنا ہے, اور اپنی قیمت کو کیسے بڑھانی ہے. تو بھائی یہ قیمت بھی ہماری کب تک بڑھے گی؟ جب تک جسم کے اندر, وہی بات پھر آتی ہے, جب تک ہمارے جسم کے اندر ہماری روح موجزن ہے, جب تک اندر داخل ہے ہماری روح. یہ سارا کھیل اس وقت تک کا ہے. اس پہ حضرت والا فرما دیتے نا, کمالے میری جان کمالے ابھی کمائی کے ہیں دن میرے یار, پیار سے کہتے تھے. جیسے کوئی آدمی دبئی جاتے تھے پہلے لوگ, کہتا تھا بھائی میں کمانے آیا ہوں یہاں پہ خوب کما لے, تو بھائی جو بھائی ذرا آرام بھی تو کر لیا کرو. نہیں بھائی کچھ نہیں پتا, واپس تو پاکستان پردیش جانا نا, تو دوبارہ پھر پتنی آنا ہو نہیں ہو, لہٰذا میں دھنا دھن بہت کام کرتا ہوں. لوگ 24 گھنٹے بعض لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تو جب دنیا کا یہ معاملہ ہے تو تم آخرت کے معاملے میں بھی یہ سمجھو کہ دنیا بھی تو ایک پردیش ہے, وطن اصلی تھوڑی ہے. وطن اصلی تو جنت ہے جہاں سے ہم آئے. تو جس طرح جو کوئی دبئی جاتا ہے آدمی یا باہر جاتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی نہیں رہوں گا, خوب مال اکٹھا کر کے ایک وقت مجھے مستقل پاکستان جانا ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو چند دنوں کی نہیں بھیجا, اور ہمیں ایک وقت آئے گا واپس چلے جانا ہے یا سب کو چھوڑ چھاڑ کے. تو یہاں بھی آخرت کی کمائی ہمیں خوب یہاں پہ کرنی ہے. کمالے میری جان کمالے میری جان کمالے ابھی کمائی کے دن ہیں میرے یار. اس طرح حضرت والا محبت میں فرماتے تھے کہ بھائی کمالو ابھی کمائی کے دن ہیں میرے یار. یعنی کیا مطلب؟ کچھ نہیں پتا, کسی وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جائیں گے اور ہوا سے خمسہ پر ہمارے پہرے بٹھا دیں گے. پھر اس کے بعد نہ اللہ پر فدا کاری رہے گی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر محبت رہے گی, نہ پھر نمازوں کا وقت رہے گا, نہ صحبتوں میں جانے کا وقت رہے گا, نہ پھر تبلیغ میں جانے کا وقت رہے گا, نہ کوئی انفرادی اعمال کی حیثیت رہے گی. سارے مجاہدات پھر ختم, کیونکہ دارالعمل بند, اب دارالامتحان بند ہو چکا. دارالامتحان جو ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت ہم لوگ جو ہیں اس وقت دارالامتحان میں ہیں, اس وقت ہم لوگ دارالعمل میں ہیں. ابھی رزلٹ تو وہاں آؤٹ ہوگا. تو ہمیں جلدی سے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور کوشش کریں جلد سے جلد کر لیں, فرائض واجبات پورے رکھیں, وصیت نامہ جو میں نے بانٹا ہوا ہے پرچہ اس پر عمل کریں. وصیت نامہ جو جو چیزیں رہتی ہیں حقوق اللہ رقوع العباد سے متعلق, اس کو مینٹین کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے, فرض عین ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرنے سے پہلے کن چیزوں کی تکمیل کرنا, کن اعمال کا پورے کرنا ضروری ہے. تو وہ کر لیں بھائی, اس سے انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دیں گے. پھر یہ ہے معاملہ. تو یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی, انسان کچھ نہیں ہوتا, لیکن کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے. تو شیطان جو ہوتا, پھر جو اس کا نام بات ہو رہی تھی, اس کا نام عزازیل تھا, لیکن جب مردود ہوا اللہ نے کہا نکل یہاں سے, تو رجیم ہے مردود ہے آسمانوں سے نکل, تو یہاں رہ کے تو تکبر دکھاتا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تو جو تکبر دکھا رہا ہے اور سجدہ نہیں کر رہا آدم کو, تو کیا تو بہت بڑی چیز ہے؟ اللہ نے اس طرح تو کیا بہت بڑی چیز ہے اللہ نے اس طرح کہا, یعنی اپنے آپ کو تو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے, تو بہت بڑی چیز ہے. تو تکبر چونکہ اس کے اندر آ گیا تھا, تو اس وجہ سے مردود ہوا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے دیکھو تکبر وہ چیز ہے کہ آج تو ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا, آج ہم کہتے ہیں ہمیں ابلیس نے بہکا دیا, شیطان نے بہکا دیا, لیکن بھائی کیا ابلیس کے اوپر بھی کوئی شیطان ابلیس تھا کہ اس نے جس کو بہکا دیا تھا اللہ کی نافرمانی مبتلا کیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو پتہ چلا انسان کا جو نفس ہے یا شیطان کا جو نفس ہے, کسی بھی زورو کا جو نفس ہے, وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں ہم کہہ دیتے ہیں میں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ کہ وہ اللہ سے لڑ گیا، اللہ سے، اللہ کی بات اس نے نہیں مانی. وجہ کیا تھی؟ کہ تکبر تھا اس کے اندر. تو پتہ چلا یہ امراض رذیلہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ میں اللہ سے ٹکر لے رہا ہوں، ساری زندگی جہنم میں جلوں گا، لیکن وہ اس پر اڑ گیا تکبر کی وجہ سے. تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. اپنے آپ کو کسی بھی درجے میں اونچا سمجھنا، ہائی کلاس سمجھنا، بڑا سمجھنا، اس نے یہی تو اعتراض کیا تھا، اللہ پاک آپ مجھے اس کو سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کو تو آپ نے ایک ٹھیکری مٹی سے، گندی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے آگ سے، اور آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے. یہ اس نے دلیل پیش کری تھی. تو پھر مردود ہوا تکبر کی وجہ سے. تکبر کتنی خطرناک چیز. اور کائنات کا جو پہلا گناہ تھا وہ تکبر تھا. اور یہ دورہ پڑا تھا تکبر کا اپنی بڑائی کا شیطان کو. تو پتہ چلا جن لوگوں کے اندر تکبر ہے وہ شیطانی صفات ان کے اندر ہیں. کوئی اور گناہ نہیں کیا تھا اس نے شیطان نے، وہ تکبر کیا تھا. تو خاص طور پہ جو اللہ والوں کو بہت جو نفرت ہوتی ہے جس مرض سے، کسی زانی شرابی سے اتنی نفرت نہیں ہوتی، لیکن جس جو تکبر کا جو مرض ہوتا ہے اس مرض سے اللہ والوں کو بہت نفرت ہوتی ہے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نکلے، کیونکہ یہ تکبر نکلے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ 50 مرض اس کے نکل جائیں گے. یہ تکبر اتنی منوس چیز ہوتی ہے. تو یہ تکبر جو ہے اس کی اصلاح کرانی چاہیے. اور باقی جو دنیا میں، اور اس کے بعد جو یہ دنیا میں جو قتل، جو گناہ ہوا تھا پہلا، وہ قتل کا ہوا تھا بھائی. دنیا میں جو قتل جو پہلا ہوا تھا کہ جو قابیل نے حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، اور لڑکی کے چکر میں، عورت کے چکر میں، وہ الگ ایک تفصیل ہے. تو تکبر کی اصلاح کروائیں. تو پھر یہ عزازیل جو تھے، عزازیل جو تھا جب تک فرشتوں میں رہا، اللہ کے دربار میں رہا، تو فرشتوں جیسے نام تھے اس کے، عزازیل تھا. لیکن جب اللہ سے اس نے حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کا نہیں مانا، تو پھر کیا اس کا لقب پڑا؟ رجیم، مردود، ابلیس لعین. لعین کہتے ہیں لانتی کو. تو آج کوئی اس کو عزازیل سے نہیں پکارتا. پتہ چلا جب صحبت بدلتی ہے تو القابات بھی بدل جاتے ہیں. جب تک فرشتوں میں تھا، پازیٹیو تھا، تو عزازیل، مردود ہوا، ابلیس لعین، ناموں میں فرق آ گیا. جیسے بھی بتایا کہ بڑے بڑے فاسق فاجر لوگ جو تھے بعد میں کیا بنے، بھائی دامت برکاتوں میں انتقال ہو گئے، تو نور الحم مرقدو رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایسے القابات ان کو لگے، کیونکہ اب صحبت بدل گئی. انسان کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے. اس لیے کوئی اعلیٰ مقام والا بھی اگر کوئی اپنی نسبت کو نہیں پہچانے گا، اور اپنے مقام کو نہیں پہچانے گا، اور گناہ کرتا رہے گا، گند اپنے اندر ڈالتا رہے گا، اور بری صحبت پھر وہ اختیار کرتا رہے گا، تو پھر اس کو بھی پٹخی ملتی ہے. پھر اوپر سے اٹھا کے پھر نیچے اس کو کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے. تو یہ بڑا تکلیف دہ والی بات ہوتی ہے کہ وہ انسان اوپر کے مقام کا ہو اور پھر وہ نیچے پھر اس کو کر دیا جائے. یہ بڑی خطرناک تکلیف دہ بات ہوتی ہے. زیادہ تر تو لوگ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو اس طرح کی ایک مثال نہیں ہے، اس طرح کی ہزاروں مثالیں، اس طرح کی بہت مثالیں. تو بھائی اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کس چیز پر فدا ہو رہے ہیں. تو بس یہ گناہ کی جتنی بھی چیزیں اس سے بچیں، اور اللہ رسول کی بات کو مانیں. تو ہوگا کیا کہ آہستہ 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 آپ خود، ہم لوگ خود دیکھیں گے کہ ہماری قدر و قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. ہم سب سے پہلے جو چیز ہمیں حاصل ہوگی وہ ہمارے دل دماغ کی کیفیات بدلنا شروع ہوں گی، چین سکون ٹھنڈک ملنا شروع ہوگا، پھر لوگوں کے رویے بدلنا شروع ہوں گے، پھر ہمارے انشاءاللہ مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. ون بائی ون کر کے تدریجاً ہم خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کریں گے. کیونکہ ہم لوگ کس کے ساتھ اب آن لائن ہو گئے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ آن لائن ہے نا. آج کل کی لینگویج میں بات سمجھ میں آ جائے گی. تو بھائی شیطان کے ساتھ کارے، شیطان کے ساتھ، شیطانی چیزوں کے ساتھ ہم لوگ آن لائن نہیں ہوں، نہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم لوگ آن لائن ہو گئے، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا شروع کر دیا، اور شیخ کی تعلیمات جو اللہ رسول کے احکامات پر مبنی ہوتی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تعالی ہماری نسبت بھی کچھ اور ہونا شروع ہو جائے گی. کتنے واقعات سنائے، بھرے پڑھیں اس طرح کے واقعات. حافظ علم الدین شہید رحمۃ اللہ کا واقعہ اکثر سناتا رہتا ہوں. نہ کوئی دیندار انسان تھے، نہ نمازی تھے، نہ پرہیزگار تھے، نہ متقی تھے، لیکن وہی کیا، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ کا ایک بیان سن لیا تھا. اس وقت ہندو نے، کسی ہندو بنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کری تھی. یہ اس وقت کا واقعہ، پاکستان جب آزاد ہوا تھا 1947 میں، اس سے چند سال پہلے کا واقعہ یہ. تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عشق رسالت پر بیان کیا تھا. تو اس وقت یہ اپنے دوست شیدے، رشیدہ جس کو بولتے تھے، اس پر ہی گزر رہے تھے. انہوں نے کہا، رش لگا، یار پتہ نہیں کیا شور ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، چلو ایسے کھڑے ہو جائیں. بس انہوں نے بیان سنا تھا تھوڑا سا، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ کا جو ختم نبوت کے بانی تھے. وہ ایسا بیان تھا کہ وہ ہلا کے رکھ دیا غازی صاحب کو اور ان کے دوست کو. اور پھر انہوں نے اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ غازی رمدین شہید رحمۃ اللہ نے سندو بنیے کو قتل کر دیا. وہ بیان سن کے ایک تو انسان کچھ نہیں ہوتا لیکن کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے. وہ عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ صاحب نسبت اولیاء اللہ میں سے تھے. وہ بس ان کے ایک بیان نے اس کی کایا پلٹ دی اور پھر انہوں نے اتنا بڑا کام لیا. گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے تھے, بھائی سے باتیں سنتے رہتے تھے. بھابھی بہت محبت کرتی تھی, وہ فیور کرتی رہتی تھی, ارے بچہ ارے چھوڑیں مت بولیں. وہ کہتے تھے, وہ سناتے رہتے تھے, نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. وہ پڑے ہوئے سوتے رہتے تھے, یہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا. لیکن وہی بات, کوئی نسبت انسان کچھ نہیں ہوتا. ایک تھوڑی سی جو صحبت تھی عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی, اس نے کہیں سے کہیں ان کو پہنچا دیا. ولی اللہ بن گئے تھے وہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جیل کے اندر ان کے تعلقات قائم ہو گئے تھے. پھر بڑی بڑی خفیہ جو رجال الغیبی لوگوں نے آدھی رات کو دیکھتے تھے, کچھ لوگ آتے ہیں ان کے پاس جیل کے اندر جہاں ان کو مقید کیا ہوا تھا. دو چار دن بعد ان کو پھانسی ملنے والی تھی. جیلر نے آدھی رات میں دیکھا ہرے کپڑوں میں لوگ آتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ایک نوجوان لڑکا تھا. یہ مقام جو بڑے بڑے ولیوں کو نہیں آتا ہوتا, یہ کیسے مل گیا؟ انسان کچھ نہیں ہوتا, کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی. ایک ولی کا بیان سنا اور اتنا بڑا کام کیا کہ گستاخ رسول کا کو قتل کر دیا. اس کے بعد اللہ نے اس نسبت کے تعلق کی وجہ سے جیتے جی ان کو جنتی بھی بنا دیا, آپ اسلم کی محبت بھی دے دی, رجال الغیبی بھی چھپے ہوئے لوگ ان کے پاس آنے لگے, اور پتنی کیا کیا روحانی ان کو چیزیں اللہ پاک نے عطا فرما دی تھی. موت تو بعد میں ہوئی ان کی, شہادت تو بعد میں ہوئی ہے, پھانسی تو بعد میں ہی دی, لیکن اللہ نے ان کو سب کچھ پہلے دے دیا تھا. ان کے وہ پورا ایک بیان سنے جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو جو وصیت نامہ تحریر کر کے وہ جب گئے دنیا سے, لگے گا نہیں کوئی نوجوان ہو اس طرح کا جس کا کوئی دینی بیک گراؤنڈ ہو, لگے گا کسی بہت بڑے شیخ الحدیث یا کسی غوث یا قطب نے لکھا ہے اس طرح سے کہ اپنے گھر والوں کو کہ میرے گھر والوں تم لوگ سن لو اچھی طرح سے, تقوی سے رہنا, تقوی کی نصیحت کری, تقوی سے رہنا, نماز کی پابندی رکھنا, اس چکر میں مت رہنا کہ چونکہ میں مجھ سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لے لیا تم لوگوں کی میری وجہ سے مغفرت ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں, ہر انسان کو اپنے عمل کا خود حساب دینا. یہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو جامع شہادت عطا فرمایا. کہ یہ نسبتوں کی بات ہوتی ہے بھائی, کہ چونکہ ان کی نسبت کہاں جڑ گئی تھی تو اس کی قیمت کہاں لگی, کتنی اوپر چلی گئی اور ابھی تک مزید بڑھ رہی ہوگی جس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے. تو بھائی ہم لوگ اپنی نسبتوں کو بڑھائیں, دیکھیں ہمارا تعلق کہاں کس سے ہے, ہمارے قلب کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. پھر اور آگے بات چلتی ہے, پھر موت کے وقت جب نزا کا عالم شروع ہوتا ہے, سکرات کا عالم شروع ہوتا ہے, غرغرہ جب شروع ہوتا ہے, پھر اس وقت اس کے دل کا آڈٹ ہوتا ہے. اس کے دل کو اللہ پاک آڈٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں اس کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے, اس کے دل سے تعلق کس کا تھا اس کے ساتھ. پھر دیکھا جائے گا دل سے اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا. یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں نسبت کی, تعلق کی. تو پھر اس کے بعد عالم برزخ میں نزا کا عالم شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے دیکھا جاتا ہے قلب کے اندر کیا بھرا ہوا تھا, اس کا تعلق دلی تعلق کس کے ساتھ تھا. دلی تعلق دیکھا جائے گا. بس اگر دلی تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ تھا تو مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, کلمہ نکلتا ہے. اور اگر دلی تعلق کہیں اور تھا, بغیر آدمی کے داڑھی ٹوپی بھی ہے لیکن دل کے اندر غیر اللہ بیٹھے ہوئے تھے, حسین عورتیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں, حرام مال بیٹھا ہوا تھا, دنیا پرستی کی چیز اس کے اندر بیٹھی تھی, اس حالت میں موت آئی, کہ گہرا دلی تعلق دنیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا, تو پھر اکثر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پھر کلمہ حق کے علاوہ پھر کلمہ کفر منہ سے نکلتا ہے اور پھر خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. یہ عالم برزخ میں دل دیکھا جاتا ہے, دل کہ دل کے اندر کون بھرا ہوا ہے. اللہ دیکھتے ہیں میں ہوں یا کوئی اور ہے, غیر اللہ ہے یا اللہ کی ذات اس کے اندر ہے. تو جو اللہ والوں کی جو صحبت میں آنا جانا بیت یہ سارا جو تعلق ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے. یہ صوفیوں میں جو یہ لا الہ الا اللہ کی جو ضربے لگاتے ہیں, لا الہ الا اللہ کیا ہے, یہ اللہ کے اوپر ضرب بعض دفعہ لگاتے ہیں, لیکن آج کل منع کیا ہوئے. اللہ اللہ یہ کیوں آواز ہے, ذکر جہری آواز سے کروایا جاتا ہے کہ دل ہمارا پاک صاف ہو, مجلہ مصفہ ہو, جتنے بھی غیر اللہ کے بتوں ہیں جلیں ختم ہوئے نکلیں, پھر اللہ کی ذات رہ جائے آخر میں کوئی نہ ہو. اسی چیز کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بہت مشکل سے دل بن پاتا ہے دل, بہت مشکل سے دل بن پاتا ہے دل, رگڑے لاکھ جب ہزار کھاتا ہے دل, رگڑے لاکھ جب ہزار کھاتا ہے دل, تو دل یہ ایسے نہیں بنتا. تو بھائی یہ دل کو مجلہ مصفہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد یہ اللہ کے پیار کے قابل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر انسان کی آنکھیں نہیں دیکھتی, پھر دل مشاہدہ کرتا ہے قدرت حق کا. روحانیت میں, تصوف میں, برزخ میں آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ دل دیکھتا ہے. جب یہ دل اللہ پاک پھر دل کو بینائی عطا فرما دیتے ہیں. آنکھیں بند ہوتی ہیں, نیچے ہوتی ہیں, لیکن بند آنکھوں سے نظارے ہوئے ہیں. شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شعر کا خلاصہ جو سخت یاد آیا کہ بند آنکھوں سے کئی نظارے ہوئے ہیں, بند آنکھوں سے بھی کئی نظارے ہوئے ہیں، اشارے ہوئے ہیں، نظارے ہوئے ہیں. اب سمجھتا رہے آدمی، بند آنکھوں سے بتائیں بند آنکھوں سے کیسے نظارہ ہو سکتا ہے بھائی، آنکھیں تو بند ہیں. لیکن سمجھنے والی بات ہے، بند آنکھوں سے کئی بار نظارے ہوئے ہیں، اشارے ہوئے ہیں، نظارے ہوئے ہیں، ہم ان کے اور وہ ہمارے ہوئے ہیں. بند آنکھوں سے بھی کئی بار نظارے ہوئے ہیں. تو روحانیت میں، تصوف میں ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا آدمی، بلکہ قلب کو اللہ پاک کچھ ایسی بینائی، ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ اس سے پھر آدمی مشاہدہ کرتا ہے، چاہے اس کی آنکھیں بند بھی ہوں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. یہ کشف، الہام، کرامات، یہ معجزات نبی کا حصہ ہے، کچھ پرسنٹیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے پیچھے سے بھی اس طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے تم آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہو، میں اپنے پیچھے سے اس طرح سے دیکھتا ہوں. اللہ نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا تھا. تو یہ کرامات کا جو سلسلہ ہے وہ تو نبیوں کے ساتھ جو خوارق العادات ہوتی ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو اللہ پاک کی چیز عطا فرماتے ہیں خوارق العادات، وہ کرامات کہلاتی ہیں. تو کہاں تک بیان کریں بھائی، بس اس بات کو تو مختصر یہ ہے کہ غیر اللہ پر نہ مریں، شیطان اور اس کی جو کار شیطانی جو کام ہیں ان کے اوپر نہ مریں، ان کے اوپر فدا نہ ہوں، اپنا دل اللہ اور رسول کو دیں، اللہ والوں کو دیں، خطوات شیطان سے بچیں، ہر گناہ سے بچیں، نفس جو نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کریں جو ہمیں گمراہ کرنے والی ہیں، تو پھر اس کی جو پھر اس حساب سے پھر ہماری دنیا اور آخرت میں پھر قیمت لگنا شروع ہو جائے گی. اللہ، تو ہر بھائی بات سمجھ میں آ گئی مختصر اور جامع وقت میں. اللہ پاک یہ بات سب سے پہلے جو باتیں کی ہیں، اللہ پاک تیرے فضل سے اور تیرے پیاروں کی برکت سے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سب سے زیادہ بولنے والا ان باتوں پر عمل کا محتاج ہے، اللہ پاک سب سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی، پانچ عمل کر لو، یہ بہت ضروری ہیں، ان کا تعلق فرائض اور واجبات سے ہے اور فرض ہے، یہ نفلی چیز نہیں ہے کہ کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا، یہ گناہ ہے. ان کو پانچ عمل کو نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. پہلے تو قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں، سیکھ لیں، ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے، تو کسی بھی قاری صاحب سے اپنے قرآن پاک کی تجوید کو درست کریں. نمبر دو، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، چاروں اماموں کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اور مونچھے بالکل باریک رکھیں، اور بڑی مونچھوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، حوض کوثر کے قریب نہ آئیں. اور دوسرا، اسے منکر نکیر قبر جب آئیں گے اس کے پاس قبر میں تو غصے کی حالت میں آئیں گے. تیسری جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا. تو یہ مونچھے بالکل باریک رکھیں، داڑھی ایک مٹھی رکھیں. اور داڑھی کا مسئلہ بھی ایک اور یہ بھی ہے کہ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اور چاول کے دانے کے برابر بھی اگر ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھی تینوں طرف سے تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور منانا حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا. اور تیسرا جو عمل ہے، ما اسفل من القابین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے دو صورت میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، جب ہم کھڑے ہوں اور چل رہے ہوں، کھڑے ہوں چل رہے ہوں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہوں، ہاں بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائیں، تو اس میں شرم نہ کریں بھائی، تو جہنم میں جلنے کی وعید ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے. اور نماز میں تو اور زیادہ اہتمام کریں کہ کھول کے رکھیں ٹخنوں کو، اور بعض لوگ نماز میں کھول بھی لیتے ہیں ٹخنے، لیکن جب باہر آتے ہیں مسجد سے تو پھر دوبارہ ڈھک لیتے ہیں. تو بھائی یہ خوب سمجھ لیں، صرف نماز میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں ٹخنے ہر وقت مردوں کو کھول کے رکھنا واجب ہے. اور دوسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے لوگوں سے محبت ہی نہیں رکھتا جو اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، یعنی موت تک ایسا آدمی قانوناً اللہ کی محبت سے محروم رہے گا، اس بندے سے اللہ کبھی محبت ہی نہیں کریں گے. اور خواتین جو بھائی ٹخنے جو ہے وہ چھپا کے رکھیں، خواتین جو ہیں وہ پنڈلیاں کھولے پھرتی ہیں، ٹخنے کیا پنڈلیاں بھی کھول رہی ہیں، ملا کٹ شلوار بنا دو، اس طرح کی بیہودہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ احتیاط کریں، خواتین کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. اور چوتھا جو عمل ہے، نظروں کی حفاظت کریں تمام نامحرم مردوں عورتوں سے. قرآن پاک کی آیت ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کیجئے، بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں تمام محارم سے، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ پاک نے آگے وجہ بھی بتا رہے ہیں، ورنہ ہر حکم کی اللہ نے وجہ نہیں بتائی. اللہ فرما رہے ہیں تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے. پتہ چلا نظروں کی حفاظت سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، اور جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے یعنی جس کا قلب اندر سے، جس کا باطن پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے ولی اللہ بنا لیتے ہیں. نظروں کی حفاظت سے تزکیہ باطن ہوتا ہے، اور پھر روحانی پرواز اس کی شروع ہوتی ہے. اور اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ ناظرہ منظورہ الیہ، اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے اور اس پر بھی جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے. تو مردوں پر بھی لعنت آ رہی ہے جو بد نظری کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. تو اتنا لعنتی گناہ ہے بھائی، اس سے توبہ کر لیں. اور پانچواں عمل جو ہے وہ دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئیں. ماضی کے جو گناہ کیے تھے ان کو بعض لوگ سوچ سوچ کے پکاتے رہتے ہیں، تو اس سے قلب برباد ہو جاتا ہے. جو چاروں اعمال سے جو نور بنتا ہے تو سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے اگر قلب کو گندا کیا. تو دل یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو غیر اللہ سے پاک رکھیں دل. اور شیطان کبھی وسوسوں میں مبتلا کر دے وہ الگ معاملہ ہے، تو کسی جائز کام میں مصروف ہو جائیں، وضو کر لیں تو انشاءاللہ وہ چیز ہٹ جائے گی. تو لیکن جان بوجھ کے گندے خیالات میں مشغول ہونا یہ صحیح نہیں. اور یہ پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں وہ یہ پانچوں مال کی انشاءاللہ توفیق حاصل ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا رب کریم، یا رحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی جو ہو گئی ہوں اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا تیری رضا تیری خوشی کی نہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے رہے. ہم سب کی کامل بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ رمضان کی چند آخری ساعتیں چل رہی ہیں، اللہ رمضان مبارک کی برکت سے، ذکر فضائل ذکر کی برکت سے، اپنے ذکر پاک کی برکت سے اللہ اتنی نسبتیں حاصل ہیں اللہ پاک سخت، اللہ ان تمام نسبتوں کی برکت سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے قلب کو غیر اللہ سے پاک کر دے. اللہ اور رسول کی محبت ہمارے قلوب میں عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے دل پر جو زنگ اور سیاہی اور کالک آ چکی ہے، دل پہ قفل سے تالے سے پڑے محسوس ہوتے ہیں، اللہ ان تمام بندشوں کو رکاوٹوں کو دور فرما دے. ہمارے قلب کو مجلہ مصفع کر دے. ہمارے سینے کو قلب کو روشن ضمیر کر دے. یا اللہ جو تو اللہ والوں کو جو باطنی لذات عطا فرماتا ہے، یا اللہ پاک ہم گناہگار ہیں، فاسق ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے گناہگار بندے ہیں. اللہ ہمیں کچھ ذرات وہ بھی کچھ ذرہ اپنے عشق اور محبت کا عطا فرما دے جو تو اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے. ہم جانے بھی تو صحیح تو اپنے مقربین کو کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے. یا رب کریم، یا رحم الرحیم، اگر ہم بغیر تجھے پائے دنیا سے چلے گئے اور اللہ پاک تو اس ہم سے زیادہ کوئی خسارے میں جانے والا کوئی نہ ہوگا. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے خسارے سے بچا لے. یا اللہ، یا رحم الرحیمین، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، آپ سے صحیح تعلق قائم ہم سب کو حاصل ہو جائے. یا رب کریم، جتنے بھی یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما، دنیا سے سخ اٹھانا جب تو ہم سے راضی اور خوش ہو. یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو تندرستی عافیت خود خوب لمبی عمر عطا فرما، دونوں جہاں کی خوشیوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ. یا اللہ ناگہانی آفات سے، بلیات سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، ہر طرح کی معصیت سے، ہر طرح کے گناہوں سے اور اپنے غضب والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اگر ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اگر آئندہ کوئی مستقبل میں ہمیں کوئی سزا ملنے والی ہو، کوئی پریشانی ہم پر آنے والی ہو، تو یا اللہ تو سزا دینے پہ قادر ہے تو رحمت برسانے پہ بھی قادر ہے. یا اللہ تو اپنے غضب کو اپنی رحمت سے بدل دے. یا اللہ ان گناہوں کو بخش دے، یا ان گناہوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا دے تاکہ توبہ استغفار کرنا آسان ہو جائے. یا رب کریم، تو نے خود فرمایا کہ میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی، میرے غضب اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی اور میری رحمت آگے نکل گئی. یا اللہ تجھے اسی رحمت واسعہ کا واسطہ. یا اللہ ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہم سے ماضی میں بھی گناہ ہوئے، ہم سے حال میں بھی گناہ ہو رہے ہیں. یا اللہ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. یا اللہ نفس اور شیطان کے پھر بہکائے میں آ سکتے ہیں. اللہ اگر آئندہ بھی پھر گناہ ہو جائیں تو اللہ پھر تو اپنی رحمت سے بخش دینا، پیار محبت سے توبہ کرا دینا. اللہ کو سزا مت دینا، سختی مت بھیجنا. یا اللہ ہم تیری کسی بھی سختی کے متحمل نہیں ہو سکتے. یا اللہ تو نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت ضعیف بنایا. یا اللہ جب تو نے خود ہی ہمیں ضعیف کر ارشاد فرما دیا تو پھر ہمارے ساتھ ضعیفوں والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ ضعیفوں والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ نہ فرما. تجھے ان دعاؤں کا واسطہ جو نبی پاک عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھیں، اللہ تجھے ان دعاؤں کا واسطہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اپنی امت کے لیے مانگا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر متورم ہو جایا کرتے تھے، اللہ تجھے انہیں دعاؤں کا واسطہ. اللہ ہم سب پر، ہمارے اہل و عیال پر اور تمام مسلمانوں پر، تمام امت مسلموں پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر، اللہ پاک جن پر کفار ظلم کر رہے ہیں، ہیں کشمیر کے مسلمانوں پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان سب کی جان و مال، ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، اللہ اسلام کو خوب غالب فرما، اسلام کو خوب غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، یا اللہ پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، یا اللہ سندھ کو، ہماری سندھ حکومت کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پاک پروردگار یہ جو ہم مسلمان بہت زیادہ لبرل بن چکے ہیں اور آزادی کے دل دادہ ہو گئے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کے ہم لوگ خلاف جاتے ہیں اور اپنے نفس اور شیطانی باتوں کو آگے رکھتے ہیں، اللہ اپنے عذاب کے بجائے اللہ اس طرح کے مسلمانوں کو ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما، اپنے پکڑ سے پہلے پہلے، اپنے غصے سے پہلے پہلے، اپنے عذاب سے پہلے پہلے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، تجھ سے کیا کیا مانگیں، اللہ بس تجھ کو تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ رمضان کی آخری ساتیں، چند ساتیں گزر رہی ہیں، یا اللہ اس وقت اللہ پاک اس ہاتھ ہمارے نیچے ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے میں ابھی پیدا ہوئے ہوں، یا اللہ حقوق اللہ میں جو گناہ ہم نے کی ان کو بھی معاف فرما دے، حقوق العباد میں جو ہم نے گناہ کی اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، کہ اللہ درد دل آہ و فغاں اشکباری نصیب فرما، رو کر خوب توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو حلال رزق غنی فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، کچھ خواتین کے رسولی ہے جسم کے مختلف جسم میں، اللہ دعا کریں اللہ پاک ان تمام رسولیوں کو ختم فرما دے بغیر آپریشن کے، ایک خاتون کے رسولی بھی اور کینسر بھی ان کو ہو گیا، دعا کریں اللہ ان کی کینسر رسولی کو ختم فرما دے، ایک ہاسپٹل کی مشین خراب ہے جنہ ہاسپٹل میں کینسر کی، دعا کریں اللہ پاک مشین کو جلد صحیح فرما دے تاکہ مستحقین کا جو بیمار لوگ ہیں ان کا علاج جلد سے جلد ہو جائے، اللہ پاک ہر طرح کی بیماری سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی اور کل مومنین مومنات کی، تمام انسانوں کی، اللہ پاک تمام جناتوں کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ایک صاحب آفس میں کافی پریشان ہیں آفس کے معاملات کو لے کے، دعا کریں اللہ ان کے آفس کی پریشانیوں کو دور کر دے، عافیت سکون عطا فرما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آمین.